بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 مارچ 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا، سماعت فرمائیے.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع کی چند آیات ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں. پہلے رکوع پر گفتگو اس سے پہلے تقریباً مکمل ہو چکی ہے، لیکن آخری حصے کا بھی حق ادا نہیں ہوا تھا، اور کچھ ربط مضمون کے لیے بھی بعض باتوں کا مجھے اعادہ کرنا ہوگا. پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور اب پھر میرا یہ احساس ہے کہ اس میں جو موضوعات آئے ہیں، جن معاملات میں رہنمائی دی گئی ہے، جو نقشہ سامنے آتا ہے، وہ ہمارے عام تصورات کے مطابق انبیاء اور رسولوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں. اس لیے کہ انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے ہمارے جو ایک تصور بنا ہوا ہے، وہ تو بس نیکی کی تلقین کرنا، خیر کی دعوت دیتے رہنا، مشکلات پر صبر کرنا، امن و امان، وہ جو آج کل بھی ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، رواداری، دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کے غلط نظریات کو بھی برداشت کرنا، ہاں اپنی بات بڑے ہی واعظانہ مخلصانہ انداز سے جو ہے وہ کہتے رہنا، یہ ہے نبی کا کام، یہ ہے رسولوں کے کام، یہ ہے اللہ والوں کے کام. اور یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک انقلابی جدوجہد ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے وہ سب کچھ جو کسی بھی دنیاوی انقلاب میں مشکلات آتی ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو پلاننگ ہوتی ہے، جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو غور و فکر ہوتا ہے، جو ٹریننگ ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا ہے جو ہمیں یہاں پر مل رہا ہے، جسے عام طور پر ہم نبیوں اور رسولوں کے کرنے کا کام سمجھتے ہیں. کم سے کم دین کا تصور اس وقت جو ہمارے ہاں بنا ہوا ہے وہ دین کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو مذہب کا ہے، محدود تصور. دین مذہب کیا ہے؟ کچھ انسان کے عقائد ہیں، کچھ اس کے جو ہے رسومات ہیں، اور کچھ مراسم عبودیت ہیں. عقیدے کے مطابق کچھ عبادت کا بھی ایک تصور ہوگا. ہندوؤں کا اپنا عقیدہ ہے اور وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو ان کی عبادت کا طریقہ مندر میں علیحدہ ہے. مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کا تصور طریقہ الگ ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی رسومات کے مطابق شادی بیاہ کرتے ہیں اور مرنے والے کی تدفین یا ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے وہ اپنے طریقوں سے کر لیتے ہیں. یہی مذہب کا حصہ ہوتا ہے. چنانچہ اسلام جس انداز سے پھیلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے یہ خاص طور پر مراحل، تو ہم پر پھپتی چس کی گئی کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. جب اسلام مغلوب ہوا ہے اور اہل کفر کا غلبہ ہوا اور پھر خاص طور پہ کولونیل رول کا جو دور آیا، اب انہوں نے اسلام پر تنقیدیں شروع کی. اب اسلام مغلوب تھا اور وہ غالب تھے، انہوں نے تنقیدیں شروع کی کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آج کل بھی جو دہشت گردی کی نئی ڈیفینیشن جس پر غور ہو رہا ہے، بلکہ وہ تقریباً طے پا چکی ہے، کہ اس قرآن کو ماننے والا ہر شخص ہمارے نزدیک، وہ جو نکلے ہیں نا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، دنیا میں جو نکلے ہیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، جس جنگ میں ہم ان کے فرنٹ لائن الائی ہیں، ان کا موقف سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان ہمارے نزدیک دہشت گرد ہے جو اس قرآن کو مان رہا ہے. اس لیے کہ اس میں تو جہاد و قتال کی باتیں ہیں، اس میں تو رواداری والی بات ہی نہیں ہے. اور حکم ہے، جا بجا حکم ہے، ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم پڑھتے نہ ہوں تو الگ بات ہے. ان کی تو روح فنا ہوتی ہے ان آیات کی وجہ سے، اور وہ ان کو اگر اطمینان ہے تو یہی ہے کہ جو ابلیس نے کہا تھا اپنی مجلس شورا میں کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن جو ہے وہ ہے محروم یقین. مسلمان کو اگر جاگ آ گئی، ہوش آ گئی اور اصل دین کا تصور سامنے آ گیا اور قرآن کے تقاضے سامنے آ گئے، تو ان کو روک کون سکے گا؟ لہذا نصاب میں سے سب چیزیں نکالو. ابھی تو سارے مسلمان ممالک ہماری مٹھی میں ہیں، قرآن کو تو نہیں بدل سکتے. کوشش تو انہوں نے یہ بھی کی ہے، الفرقان کے نام سے ایک متبادل قرآن بھی بنا کر لائے ہیں، لیکن یہ ایسی گونڈی حرکت ہے. ذرا بھی صاحب فہم شخص ہے تو وہ صاف سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، قرآن کا تو کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا. اس کو پذیرائی نہیں ملی، انہوں نے بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی، مل ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کا کلام. لہذا یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ مسلم ممالک، ان کے حکمران سب ہمارے قابو میں ہیں، نصاب سے نکالو ساری آیات قرآنی، اور جہاں جہاں دینیات کے اندر یہ مضامین ہیں کہ ہندو ہمارا دشمن ہے یا یہودی ہمارا دشمن ہے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. سب سے بڑے دشمن کون ہے تمہارے؟ مسلمانوں یاد رکھو، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں کی گئی، قیامت تک کے لیے ایک رہنما اصول بتا دیا گیا. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. اے مسلمانوں، تم اپنی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے جن کو، وہ لوگ کے جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہود خاص طور پر اور مشرکین. اسی خیر کی توقع مت رکھو ان سے. تو یہ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم سے کے افسانوں سے، انہوں نے ہمارے اوپر الزام جڑا، ہم چونکہ دبے ہوئے تھے، ہم نے کہا نہیں 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 ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو کوئی جنگ ہے ہی نہیں، جنگ ہے تو صرف مدافعانہ جنگ ہے، اسلام تو امن ہی کی بات کرتا ہے، پوری بات کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اپولوجیٹک انداز، معذرتخانہ انداز، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوا کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، کیسے پڑھائیں ان آیات کو، کیسے سکھائیں گے لوگوں کو، چنانچہ یہ وہ موضوعات ہیں جو میں اس کو بیان کرتے ہوئے پھر مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو نبیوں رسولوں والے کام نہیں لگتے بظاہر، اور جتنی تفصیل سے یہاں پر ان معاملات میں رہنمائی دی گئی ہے جو خالص انقلاب کی آخری مراحل کی کشمکش کے حوالے سے جو ان ڈیٹیل معاملات جاتے ہیں وہاں اتنی تفصیلی رہنمائی قرآن دے رہا ہے، جو ہمارے اعتبار سے اصل رہنمائی اصل ہدایت تو کچھ اور ہوتی ہے، یہ تو دنیا والوں کے کام ہیں، تو دنیا داری کے معاملات ہیں، چنانچہ والد محترم رحمہ اللہ ان کی بات یاد آ رہی ہے، قرآن انقلاب کا مینول ہے، انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، اس میں کیا مراحل آتے ہیں، قدم قدم پر رہنمائی کیا ہے، آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلے کے لیے رہنمائی اس قرآن میں موجود ہے، قدم قدم پر، یہ مینول انقلاب کا ہے، اپنی جگہ کامل ہدایت نامہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی تو اعجاز ہے اس قرآن کا، اور دوسری بات وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی دنیاوی انقلاب میں جو جو مراحل، جو جو سختیاں، جو جو مشکلات آتی ہیں، وہ تمام کی تمام مشکلات اور رکاوٹیں اور سختیاں اور آزمائشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ان سے گزرنا پڑا، یہ زمین پر قدم بقدم چل کر جو ہے انقلاب آیا ہے، یہاں پر عرصہ موسمی نہیں تھا کہ سارے مسئلے وہ حل کر دے، اور اگرچہ جب وہاں پر بھی بنی اسرائیل میں بھی مرحلہ آیا جب شریعت دے دی گئی اور اب کہا گیا اس کو نافذ کرو، اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اب صحرا سے نکلو اور فلاں شہر ہے وہ تو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یہ فلسطین، اس پر حملہ کرو اور یہاں کا جو باطل نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کرو، مرحلہ آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حیات کے اندر جدوجہد میں، تو کیا ہوا تھا، کہا گیا کہ ایک مرتبہ تو حملہ کر دو، اللہ تعالیٰ نے وہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا ہے، فتح مقدر کر دی ہے، رستے سارے اللہ آسان کر دے گا، ایک کام تمہیں کرنا ہوگا صرف، بس ہمت کرو اور ایک مرتبہ اس شہر میں داخل ہو کر وہاں پر جو ہے، گویا ظاہر بات ہے کہ داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے ایک مرتبہ اٹیک کر دو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی، لیکن وہ قوم جو ہے اب اس کا پس منظر بھی تھا، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کئی سو سال کی غلامی اس نے جو ہے وہ اس سے وہ گزری تھی، اور غلامانہ اوصاف جو ہیں وہ پھر پیدا ہو ہی جاتے ہیں قوموں کے اندر جب کئی سو سال جو ہیں اس طریقے سے گزر جائیں، کم ہمتی، بزدلی، چابلوسی، خوشامد پن، یہ چیزیں جو ہیں یہ گھٹیا جو انسانی اوصاف ہیں وہ پھر زیادہ پنپتے ہیں، وہ مردانہ اوصاف کم ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے گھٹیا اوصاف جو ہیں وہ زیادہ معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، باہر کے قرآن تعالیٰ بھی ہر شخص کی رعایت کرتا ہے، ہر قوم کی رعایت کرتا ہے، لہذا ان سے کہا گیا تھا تم نے ایک دفعہ ہمت کرنی ہے، بس لاکھوں افراد تھے، 6 لاکھ افراد، سب نے جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ تم اور تمہارا رب تم دونوں جاؤ اور جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے ہل کے نہیں دیں گے، یہ جہاد ہمارے بس کی بات نہیں، بین السطور کیا ہے کہ اب تک سارے مراحل سے تم نے گزارا تھا اپنے عصا کے ذریعے سے، فرعون سے نجات کیسے ملی تھی، پھنس گئے تھے، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قریب سے قریب آتا دکھائی دے رہا ہے، مر گئے، مارے گئے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب 600,000 ہے لیکن اس کا لشکر آ رہا ہے، کانپ رہے ہیں بری طرح، مروا دیا، حضرت موسیٰ جو ہے ان کی جان کے در پہ ہو گئے لوگ. قال انما یا ربی سیادین، وہ رسول ہیں، ان کا جو اللہ پر ایمان اور توکل ہے، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن میرا رب تو ہے نا، وہ راستہ دے گا، وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، گھبراؤ نہیں. پھر کیا ہوا، وہ عصا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ایک راستہ نکالا، اور راستہ بھی کیسا نکالا، یبسا، خشک راستہ، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا. وکان کل فرق کا طود العظیم، ہر حصہ جو ہے ایک چٹان کی مانند کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں ایک خشک راستہ نکال دیا. اب اس آیت سے گزرتے ہوئے، یہی جو مرعوب ذہنیت ہوتی ہے نا، اس کے کرشمے کیا ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال سامنے آ رہی ہے، جس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، پہلے بھی ذکر ہوا ہوگا کہ انگریز کی مروبیت کی وجہ سے، سائنس کی مروبیت کی وجہ سے، ہم نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندر پھٹ جائے اور دو حصوں میں بٹ جائے. پانی تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، نیوٹن کے قانون کے مطابق تو پانی یہ اٹل اصول ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اب یا تو سائنس کو مانو یا قرآن کو مانو، اور سائنس تو بہرحال اٹل ہے، تو ابدی اصول ہیں، اٹرنل ہیں، یہ تو ثابت ہے، اور اس وقت اہل سائنس جو ہیں وہ ہمارے آقا بھی ہیں، فاتح بھی ہیں، ہم مفتو ہیں، محکوم ہیں، مغلوب ہیں، لہذا وہ مغلوبیت بھی ہے، مروبیت بھی ہے، یہ کچھ کرنا پڑے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. کیسے ایک شخص جو سائنس پڑھے وہ مان لے کہ سمندر پھٹ گیا؟ لہذا کیا کیا، قوم کے ہمارے جو بڑے بہت بہت بڑے خیرخواہ مسلح تھے، یہ کام ان کا ہے، سر سید احمد خان، وہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ اصل میں ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ سمندر میں مد و جزر آتا ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ چاند راتوں میں تھوڑا سا سمندر چڑھ جاتا ہے، پھر کسی وقت اترا ہوتا ہے، لیکن یہ مد و جزر جو ہے وہ سمندر کی ڈیپتھ چاہے 7 میل ہو، مد و جزر چند فٹ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیلی جب گزرے ہیں، اس وقت سمندر جو ہے وہ جزر کی کیفیت میں تھا، وہ ذرا نیچا تھا، تو بنی اسرائیل گزر گئے. پیچھے جب فرعون اور اس کے لشکر داخل ہوئے تو وہ چڑھ گیا، وہ ڈوب گئے، بڑا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے، پانی تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. لیکن قرآن کی آیات کی صریحاً تکذیب کر دی، جھٹلا دیا. قرآن کہتا ہے سمندر پھٹ گیا، ہر حصہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ نکالا. اس کے ہوتے ہوئے یہ تعبیر کی جا سکتی ہے بھلا، لیکن کی گئی ہے، یہ مرعوب ذہنیت کی علامت ہے. چنانچہ یہ مرعوب ذہنیت جو ہے، اسی کے تحت جب ہم پر الزام لگا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو اسلام تو پھیلا ہے تلوار کے زور سے، ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، غلط تعبیر ہو رہی. حتیٰ کہ شبلی رومانی جو ہیں وہ بھی اپولوجیٹک انداز اختیار کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم، سیرت النبی کتاب جو ہے وہ ان کی جو ہے مشہور ہے، لیکن وہ ایک وقت، اس کا تقاضا، اس کے تحت قرآن کی نصوص کو اگنور کرتے ہوئے کہ ہمارے اسلام میں تو صرف دفاعی جنگ ہے، اس کی دعوت کو ممکن ہی نہیں. تو یہ ہے وہ صورتحال، اور اب قرآن کو پڑھیں تو دیکھیں کیا جب نقشہ ہی کچھ اور آتا ہے، اور یہ ساری جدوجہد قدم بقدم ہوئی ہے. وہ فیض کے اشعار پڑھا کرتے تھے والد محترم رحمہ اللہ، کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. جو بھی اس رستے میں انقلاب کے راستے میں آتی ہے وہ جو بھی گزر سکتا ہے وہ سب ہم پہ گزرا ہے. قید کی تنہائی بھی ہے، قید بھی کیے گئے اور سر بازار رسوا بھی کیے گئے. اب وہ تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں جو 3 سال کی قید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی ہے اس کی مثال کو قید ہو سکتی ہے؟ یہاں تو آپ قید خانے میں ہوتے ہیں تو 2 وقت 3 وقت روٹی آ رہی ہوتی ہے، وہاں ہر چیز بند ہے، کچھ نہیں جا سکتا. جو اس گھاٹی کے اندر جھاڑیاں ہیں پتے ہیں بس انہیں پہ گزارا کرو. 3 سال کی قید. اور پھر جو طائف کے بازاروں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جس پر آپ کے دل سے دعا نکلی، کسی قدر تھوڑا سا شکوا بھی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، پروردگار کے لیے جناب میں شکوا لے کر آیا ہوں اپنی وسائل کی قلت کا. اور جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، جس طریقے سے رسوائی کا وہاں سامان کیا گیا اس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے. یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، وہاں آسان نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چونکہ وہاں سے بھی نکل آئی تھی عصا کے ذریعے سے، بڑی اسرائیل سے چھٹکارا مل گیا، پھر صحرا کے اندر پانی نہیں ہے، پھر قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی. تورات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ مروا دیا. کم سے کم مصر کے اندر تھے تو یہ چیزیں تو ہمیں مل رہی تھی سب کھانے پینے کی، اب یہاں پانی نہیں ہے، صحرا میں آ گئے ہیں اور 6 لاکھ افراد ہیں اور پانی نہیں ہے تو مر گئے. پھر وہی آسا کام آ رہا ہے اور اس کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پھر کھانے پینے کا مسئلہ جو ہے وہ من و سلوا کے ذریعے حل ہو رہا ہے. لہذا اب قوم نے اس وقت یہ کہا کہ تم اور موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، یعنی اسی آسا کے ذریعے ایک ملک جو ہے قوم کو فتح کرو اور پھر ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم یہاں بیٹھے. ایک وہ جدوجہد، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ہے کہ قدم بہ قدم ہر مشکل، ہر سختی، ہر آزمائش، ہر تکلیف کو جھیلنا پڑا. جو بھی، جو کسی بھی انقلاب کے دوران کسی بھی انقلابی جماعت اور اس کے سربراہوں پر آ سکتی ہے. غزوہ بدر میں غیبی مدد تو آئی لیکن اس کے لیے کیا تھا؟ اقبال بھی کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. دیکھیے غیبی مدد بھی جو آتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے. ایک معجزات ہوتے تھے جو انبیاء اور رسولوں کو دیے جاتے تھے، یہ قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے مکی صورتوں کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین تقاضا کرتے تھے کہ اس طرح کا کوئی حصہ معجزہ دکھاؤ. ایک ہی رٹ تھی ان کی، جیسے قوم شعیب کو دیا گیا اور ان کے مطالبے کے اوپر ایک چٹان سے اونٹنی برآمد ہو گئی، اس طرح کا حصہ معجزہ دکھاؤ. یا جیسے وہ عصائے موسیٰ تھا، ایسا کوئی عصائے موسیٰ تمہارے پاس تو ہے نہیں، لیکن ایک ہی جواب ہوتا تھا، اصل معجزہ یہ قرآن ہے. جس کو ہدایت کی طلب ہے اس کے لیے یہ قرآن بہت کافی ہے بطور معجزہ کے. اولم یکفی منا انزلنا الیک الکتاب یتلا علیہم، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتار دی ہے جو آپ تلاوت کر کے ان کو سنا رہے ہیں؟ اصل معجزہ تو یہ. اور اس کے آگے یہ خود عاجز آ گئے ہیں، قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کوئی جو ہے یہ کلام ہے اور آپ نے خود تباہ آزمائی کر کے جو ہے اس کو تصنیف کیا ہے اس قرآن کو، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. اگر انسانی کام ہے تو تم بھی کر کے دکھا دو، حصے معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، یہ طے ہے. سورہ انعام کو پڑھیے تو مرکزی مضمون یہ ہے قدم قدم پر. اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے بڑا سخت انداز اختیار کیا گیا کہ تم اس کی توقع مت رکھو کہ یہ حصے معجزہ دکھایا جائے گا، اور نہ اس کی خواہش کرو، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں خواہش ہوتی تھی کہ چلو ایک ایسا معجزہ دکھا کر ان کی زبان تو بند کر دی جائے. نہیں, فیصلہ کیا ہرگز نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو معجزے ہیں, یا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ اللہ کی تائید غیبی آئی ہے, وہ کس شکل میں آئی ہے؟ وہ ظاہراً اسباب ہی کے پردے کے اندر آئی ہے. اس میں یوں نہیں محسوس ہوا کہ اچانک ہی کوئی چیز جو ہے کوئی اترا ہے اور ابابیل کے لشکر آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے. نہیں, 313 ادھر کھڑے ہیں نیتے, 1000 ادھر ہیں. ان کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے, ظاہراً کوئی چیز نہیں آ رہی, کوئی ہاتھی وہاں پر نہیں آیا ان کو کچلنے کے لیے. فرشتے ہیں, ان کا کیا ہے کہ اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کسی کو مارنے کے لیے, تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گردن کٹی ہوئی ہے. آپ کو آنا پڑے گا, سب کچھ ڈالنا پڑے گا, اللہ پر توکل کر کے میدان میں نکلنا پڑے گا. نہتے ہوں اور سامنے بھرپور لشکر ہو, استقامت دکھانی پڑے گی. پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, یہ اللہ کے اوپر چھوڑو. وہ اس طریقے سے نہیں دکھائے گا. یہی کچھ معاملہ ہوا افغانستان میں. یہ نہتے طالبان جن پر ہر طرف سے سینکشن تھیں, کوئی مدد کہیں سے نہیں آ رہی, اور اگر تھوڑی سی ہماری حکومت نے طالبان کے ساتھ یہ رعایت برتی ہے کہ ان پر براہ راست ایکشن نہیں کیا, تھوڑا پاکستان کے اندر ان کو جو ہے وہ ٹھکانے دے دیے ہیں, تو اس پر بھی امریکہ سخت سیکھ پایا کہ تم نے ہمارے ساتھ دوگلی پالیسی اختیار کی ہے. ابھی تک وہ یہ ثابت نہیں کر سکے, اور ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسلحہ دیا ہو یا مدد کی ہو مانیٹری طور پر, قطن نہیں. ہاں, انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا ہرچے باد آباد, ہم امریکہ کے دساگے دبنے والے نہیں ہیں. اب ان کے بنائے ہوئے یہ آپ کھاد جو یوریا استعمال کرتے ہیں, اس سے انہوں نے بم بنائے, اور جو پٹاخے آپ چلاتے ہیں اسی سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پٹاخے ٹائپ بم بنائے, اور اس سے جب وہ رکھتے تھے تو بڑے بڑے ٹینک ان کے دو حصے ہو جاتے تھے. یہ تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ اور اب وہاں پر بھی اب فلمیں بن رہی ہیں کہ وہاں کے فوجی جو آتے ہیں وہ نیم پاگل ہوئے ہوتے ہیں, انہیں عجیب و غریب خواب آتے ہیں, انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے کہ کوئی ایسا لگتا تھا کوئی غیر بری مخلوق آ کے ہمیں, طالبان آ رہے ہیں اور ساتھ کوئی غیر بری مخلوق ہے وہ ہمیں ختم کر رہی ہے. مدد کے طریقے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں ساری جدوجہد میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہاتھیوں کا لشکر آیا اس نے ختم کر دیا. نہیں, غزوہ احزاب بھی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں, منافقین کہہ رہے ہیں کہ اب تو مارے گئے, 24,000 کا لشکر آ گیا ہے, مدینہ کو گھیر لیا ہے, اب ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں, بہتر یہ ہے کہ واپس اپنے آبائی دین میں لوٹ جاؤ. وہ تو یہ پلاننگ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے, مشورہ کیا ہے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے خندق کھودی گئی ہے. جس طرف سے حملے کا امکان ہو سکتا تھا اس کو روکا گیا, اس خندق کو کھودتے ہوئے آپ نے جو محنت کی ہے اور صحابہ نے کی ہے, سخت ترین سردی, اور آپ کو معلوم ہے مدینہ کی سردی جب جوبن پر ہوتی ہے تو وہ واقعی سردی ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ پتھر کی چٹانیں ہیں جن کو توڑا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگے ہوئے ہیں, جو ملبہ ہوتا ہے اس کو اٹھا اٹھا کر ٹوکری میں ڈال کر پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک موقع پر ایک چٹان زیادہ سخت ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ٹوٹ نہیں رہی ہم سے, آپ خود آتے ہیں خود کدال چلاتے ہیں اس کو پاش پاش کرتے ہیں. صحابہ کرام بھوک سے, اچھا بھوک کی بھی شدت ہے, ہر طرف سے رستے بند ہیں خوراک کے, اور کوئی صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو انتہا ہو گئی, دیکھیے کب ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کیوں. یہ بھی شاید ان کا تجربہ ہوگا کہ اپنے معدے کو دھوکہ دینے کے لیے پیٹ تو خالی ہے لیکن ساتھ پتھر باندھ دو تو شاید کچھ اس سے جو ہے کچھ سکون مل جاتا ہو. یقیناً ایسا ہوگا کہ دیکھیے اب تو پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا, دو پتھر وہاں بھی بندھے ہوئے تھے. اور وہاں پر یہ الفاظ آ رہے ہیں اس موقع پر جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ ہے اسوہ حسنہ. یہ باطل کے خلاف یہ جدوجہد اور اس پہ یہ سختیاں اٹھانا, یہ تکالیف جھیلنا, یہ ہے ہمارا دین اسلام اور یہ ہے قرآن کا پیغام. چنانچہ یہ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ اسی انقلابی جدوجہد کے خاص مرحلے پر نازل ہو رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے, پھر اس تمہید میں آج بات نکل گئی لیکن اپنی جگہ ہی موجود تھا, ہم پڑھ چکے ہیں کہ پس منظر میں یہ واقعہ ہوا تھا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا مکے کے اوپر چڑھائی کا تو آپ نے اس کو خفیہ رکھا, اور خفیہ رکھنے کے حوالے سے تمام جو بھی اقدامات ہو سکتے تھے وہ آپ نے سب کیے. سب کچھ کرو پھر اللہ پر توکل کرو, یہ نہیں کہ ہاتھ توڑ کر بیٹھ رہے ہو کہ ہم تو اللہ پر توکل کیے بیٹھے ہیں, نہیں یہ نہیں ہے. اپنی سی پوری کوشش, پوری پلاننگ, پوری محنت, پوری جدوجہد, ہر طرح کی قربانی اس کے دینے کے لیے تیار رہو, ہاں پھر اللہ کی مدد کرنے سے بھی اس کا یہ نہیں ہے کہ اس سے مایوسی ہو. اللہ کسی بھی وقت آئے گا جیسے چاہے گا, اس کی مدد ہمارے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ ہے, بس بات ختم. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, چونکہ یہاں پر بھی بات آئی کہ مسلمانوں سے کہا کہ تم ہمیں اپنے رشتے دار تمہیں یاد آ رہے ہیں, اب مکہ کی طرف جو ہے وہ نکلنا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خفیہ رکھا کہ اچانک جا کر جو ہے اور کفار کو اندازہ بھی نہ ہو. اور جو تدابیر آپ نے اختیار کی ان کی تفاصیل آتی ہیں سیرت کی کتابوں میں, پھر بس وقت نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان نے, حاتم ابن ابی بلتا, وہ اپنے جو اس کے مکے کے اندر اس کے عزیز تھے, اس کی فیملی تھی, ان کے حفاظت کی خاطر جو ہے وہ ایک خط بھیج دیا اور اس کے اوپر پکڑ آ گئی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا, اور آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہ فلاں عورت جو ہے اس کے پاس ایک خط ہے اور اس کے ذریعے قریش کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں لشکر لے کر آنے کی, تو جا کر جو ہے اس سے وہ خط برآمد کرو. چنانچہ وہ خط برآمد ہوا, اور اب یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے حاتم ابن ابی بلتا کے لیے بڑے سخت الفاظ بھی آئے, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ بدری صحابی ہیں. اور پھر آپ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے وہ ساری تیاری شروع کی ہے. وہاں مسلمانوں کو جو ڈانٹ پلائی ہے یہاں پر کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کو زیادہ عزیز رکھتے ہو, ان کو دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں, جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا تھا, جو تمہیں بیت اللہ سے دور رکھتے ہیں, جنہوں نے بیت اللہ کو جو ہے جو توحید کا مرکز تھا وہ ایک بت کدے کی شکل دے رکھی ہے. چنانچہ یہی مضمون, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سورۃ توبہ میں بھی ہے. اور اب مسلمان جو جا رہے تھے فتح مکہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے دلوں میں سے کسی کے اندر اگر ذرا بھی وہاں کے لوگوں کے لیے ہمدردی ہے تو قرآن نے کس طریقے سے انہیں سمجھایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, تمہیں تو بڑا ان کا خیال آ رہا ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے تو ان کا نقصان نہ ہو جائے, بہرحال ہمارے بھائی بند ہیں, کچھ ہیں, قبائلی زندگی کے اندر اس کا قبیلے کا بڑا لحاظ ہوتا تھا, اب تو وہ دور ہم تو خیر اس کو نہیں جانتے, قبائلی لوگ شاید اب بھی جانتے ہوں, ہمارے ہاں تو لحاظ بحاظ سب ختم ہے, لہٰذا ہمیں یہ باتیں بھی شاید عجیب سی لگتی ہیں, لیکن بہرحال ہوتا تھا اس وقت, ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا تھا, ہم قبیلہ شخص ہیں. چنانچہ تمہیں ان کا بڑا خیال آ رہا ہے, وہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتے, اور تم جو بھی معاہدہ ان کے ساتھ کرتے وہ توڑ دیتے ہیں, اور اگر وہ ان کا بس چلے تو تمہیں جو ہے وہ کچا چبا جائیں. یہ میں محاورتن کہہ رہا ہوں لیکن قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں یہ پورا مضمون آیا ہے. اور تمہارے دلوں میں اب ان کے لیے نرمی آ رہی ہے, اب یہ فیصلہ کن مارکہ جو ہے وہ اب در پیش ہے. اس موقع کے اوپر جو بھی اللہ کے دین کے غلبے کے رستے کی رکاوٹ بن رہا ہے وہ تمہارا چاہے قریبی عزیز ہو, اس کی تمہارے ساتھ کوئی تعلق داری نہیں ہونی چاہیے, کوئی رو رعایت نہیں. یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، یہ اللہ اور رسول سے وفاداری کا تقاضا ہے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والیوم الآخر. اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہوں گے، بہرحال یہ قریش جیسے بھی ہیں بیت اللہ کے تو کسٹوڈین ہیں، انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے، یہ خادم حرمین تو ہیں، حرمین تو نہیں اس وقت ایک حرم، ایک ہی حرم تھا، خادم حرم مکی تو ہیں، یہ باہر سے عمرے کے لیے اور حج کے لیے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، آخر یہ بھی تو ایک نیکی کا کام ہے، ان کے خلاف کاروائی کرنا کیسا ہے؟ تو قرآن تو سب ڈانٹ پلا رہا. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. یہ عمل اپنی جگہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، حاجیوں کو اور عمرے کے لیے آنے والوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، لیکن کیا تم نے اس کو برابر ٹھہرا دیا اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور رسول پر، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہماری بھی سوچ کو درست کرنے والی ہیں اگر ہم قرآن کو پڑھیں. تصور جو ہے ہمارے بھی اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن رہنمائی ہے. اور اس ساری تفصیلات کا ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ کچھ تو ہے، یہ کام تو کر رہے ہیں نا، یہ تو خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے دین کے قیام کے رستے کی رکاوٹ ہیں تو ان کے لیے کوئی دور رعایت نہیں ہے، ان کا یہ سب کچھ صفر ہے. یہ ہے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی دے دی قرآن نے. تو یہ سورہ ممتحنہ جو ہے اس اعتبار سے، اب آگے تو ہم بڑھ ہی نہیں سکے کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، انشاءاللہ اس پر تو اب گفتگو آئندہ ہی ہوگی، لیکن اس وقت کی یہ تمہید جو ہے میں اس کی آئندہ مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہ موضوعات ہیں اور ان کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ قرآن کس کس پہلو سے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بھی نہیں سمجھا زندگی کے لیے، ہم نے تو صرف ایک کتاب مقدس بنا کر اوپر جزدان میں، ریشمی جزدان میں لپیٹ کر تاک میں رکھنا جو ہے اسی کو ہم سمجھتے ہیں یہ سعادت ہے، خوشبو لگا دیں تو اور اچھی بات ہے. بس ہاں، اس کو کھولیں گے جب، وہ اقبال کے اس شعر کے مطابق بے آیا تشرہ کار نزینیز کیا زیاسی نے ہوں آساں بے میری، قرآن خانی کے لیے کھول لیں گے. یہ ہے مینول، انقلاب کا مینول، اور یہ ابدی رہنمائی اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جب کامل ہوگا، اور قیامت سے پہلے جب وہ کامل ہوگا تو اس کے بعد بہت جلد ہی پھر بساط لپیٹ بھی دی جائے گی. تا قیامت کی رہنمائی درکار ہے، اس لیے کہ یہ مشن جاری ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور وہ کر رہے گا، یہ فیصلہ اللہ کا، اور خوشخبری دی ہے اللہ کے رسول نے، وہ وقت آئے گا. لہذا اس ساری رہنمائی کی ضرورت پھر پڑے گی، اور جیسے قدم بہ قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہر مشکل اور ہر رکاوٹ اور ہر پریشانی اور مصیبت کو جھیلتے ہوئے یہ سارا سفر طے کیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی کرنا ہوگا. اور پھر جیسے غیب سے اللہ کی مدد آتی ہے وہ پھر بھی آئے گی، لیکن جب تم سب کچھ کر ڈالو اور توکل اللہ پر ہو، وہ آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، اس کو چھوڑ دو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. چنانچہ یہ ہے یہ پیغام، انشاءاللہ اس پر سورت کا مطالعہ تو باقاعدہ پھر آگے ہی چل کر آئندہ کریں گے. چند چیزیں حالات حاضرہ سے متعلق، ایک بڑا چرچا ہے آج کل، $1.5 ارب جو ہے ہماری حکومت کو ملا ہے، اس کا بڑا غلغلہ ہے، چرچا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پہیلیاں بجوائی جا رہی ہیں، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، سوال کرنے والے بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے ٹالنے والے اس کو ٹال بھی رہے ہیں، کچھ صحیح حقیقت کھل کر سامنے نہیں آ رہی. اس میں اصولی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ خلیجی ممالک کی جو آپس کی چپکلش ہے، ان کی جو پولرائزیشن آپس کی ہے، کھینچ تان، اس کے اندر ایک فریق نے ہمیں اپنا تعاون کے لیے جو ہے یہ اتنی رقم دی ہے، تو یہ اگر واقعی ایسا ہے تو بہرحال یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے. ان کی آپس کی جو بھی آمیزش ہے، جو اختلافات ہیں، جو کشمکش ہیں یا دو گروپس ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے ہم مرسنری کا کام دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حکومت کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، ورنہ کنفیوژن رہے گی اور اس سے پھر لوگ اپنے اپنے نتائج برآمد کریں گے جس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا. ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی ہے ہمارے دوست نے، اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنسی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جنسی تشدد کے واقعات بڑھنے پر زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے ہیں ہمارے کرتا دھرتا، بہت بڑا خدمت خلق کا کام کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور جا کے اس کو جو ہے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اس کے ورثاء کو تسلی دے کر دلاسا دے کر آ جائیں گے اور کچھ رقم کی اعلان کر دیں گے امداد کا، اور پھر انتظار کریں گے کہ آئندہ کہاں ہوتا ہے واقعہ، یہ کوئی حل ہے مسئلے کا؟ اصل میں ہم ایک بہت بڑے تضاد کا شکار ہیں، بہت بڑے تضاد کا. ہم نے کلچر وہ اپنایا ہے جس میں جنسی ہیجان کو بڑھانے اور اس کو آخری حد تک لے جانے کے تمام سامان اپنے فراہم کر دیے، اور دوسری طرف جو اسلام نے راستہ اصل رکھا ہے، اور یہ جو جنسی جذبہ بھی تھا وہ تو اصل میں تو یہ تو نوع انسانی کے فروغ کے لیے، اولاد کے لیے تھا، وہ شادی اور بیاہ کا راستہ ہم نے مشکل ترین بنا رکھا ہے. اب اس کے نتیجے میں یہ تو جنسی تشدد کے وہ واقعات ہیں نا کہ جس میں کسی نے دوسرے کی رضامندی کے بغیر اور جبرن یہ کام کیا ہے، لیکن جو زنا پھیلا ہوا ہے جو باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے اس کا تو کسی کو خیال ہی نہیں، جیسے وہ تو جائز ہی ہے شاید. اور یہی وہ تصور ہے جو اس وقت چاہتی ہے ابلیسی قوتیں کہ مسلمان جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک نارمل بیہیویئر کے طور پر. اسی نارمل بیہیویئر کے اندر اب جنسی تعلیم جو ہے اس کا پورا ایک سازش سامنے آئی ہے، اور خاص طور پر چھوٹے شہروں کے اندر یہ نصاب عام کیے جا رہے ہیں جس میں بالکل بچوں کے لیول کے اوپر جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو سامنے آئی ہے، اور انٹرنیشنل سازش ہے. پاکستان مطلب ہے ہماری اخلاقی جڑیں بالکل تباہ کرنا، اس پہلو سے کوئی توجہ نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کریں، نظام تعلیم کی اصلاح کریں، ملک کی فضا کو پاکیزہ بنائیں، کوئی سر جوڑ کر بیٹھے اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہوگا، لیکن اس نتیجے کے لیے اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ جا کے گھر پہ جا کے اس کو تھپکی دے کر آ جائیں. یہ تو جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک منطقی نتیجہ، یہ تضاد ہے بہت بڑا. اس پر شور اٹھانے والے جو ہیں کس منہ سے شور اٹھاتے ہیں؟ وہی تو سب سے بڑے علمبردار ہیں، اباحیت پرستی کے، لبرلزم کے، لیکن یہاں پر آ کر شور مچا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے سب سے بڑا المیہ کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں اور کس طریقے سے اس ابلیسی ایجنڈے کو ہم نے خود اپنے اوپر پوری طرح حاوی کر لیا ہے اور اس کے اندر مگن ہیں. لیکن ان باتوں کے اوپر جو ہے پھر ہمیں اب تشویش بھی ختم ہو جانی چاہیے، اور شاید ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد. آخری بات یہ ہے کہ مدارس کے حوالے سے بھی کچھ لگتا ہے کہ اب گھیرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ صرف پاکستانی حکومت کا اپنا فیصلہ ہو، یا یہ کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں تو باہر سے ہی سب کچھ سمجھایا بجھایا جاتا ہے کہ تمہارے ملک کی خیر کس میں ہے، مدارس کو لگام دو تاکہ مسئلے تمہارے حل ہوں، اور اس پر علماء اب اکٹھے بھی ہوں گے. یہ بھی ایک ہماری یک طرفہ سوچ ہے کہ ہمیں اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ کو بھی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، انہیں بھی جو ہے سائنس پڑھائی جائے، انہیں بھی انگریزی پڑھائی جائے، انہیں بھی جدید علوم سے آراستہ کیا جائے، اچھی خواہش ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو ہمارے انگلش اسکول ہیں اور جسے ہم کالج اور سکول کی تعلیم کے کہتے ہیں، اس کے اندر پراپر دینی تعلیم کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. وہ تو یک طرفہ ہیں سارے کے سارے، یہ یک طرفگی آپ کو پسند نہیں آ رہی. حالانکہ دینی تعلیم جو ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر، ایک اسلامی ملک کے اندر پرائیورٹی نمبر ون وہ ہے. دیکھیے پیمانے ہم نے خود بنا لیے ہیں اپنے دین کے اعتبار سے، پیمانہ بتائیے. ہمارے بھی اصل پیمانہ قرآن و سنت ہے. کون سی تعلیم مقدم ہے؟ کس تعلیم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فرض ہے ہر مسلم کے اوپر؟ اور یہاں یہ بھی سمجھ دیجئے کہ یہ حدیث کا جو حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ موضوع حدیث ہے، حدیث نہیں ہے. صحت کے اعتبار سے بالکل اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. چنانچہ اس سے سارا استشہاد کیا جاتا ہے کہ سر دیکھیں چین میں تو ظاہر بات ہے کہ دین کا علم تو نہیں تھا، وہ علم جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. علم، جس علم کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور جو مسلمان پر لازم ہے، وہ بنیادی دینی تعلیم ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے وہ جنازہ پڑھا سکے، وہ نکاح پڑھا سکے، دین کی بنیادی باتیں اس کو معلوم ہوں، فرائض و واجبات کیا ہیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں ہے تو جرم عظیم ہے، اور اس پر گریبان پکڑا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے اپنے اولاد کو یہ تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی. چنانچہ ہمیں یہ تو بڑی تشویش ہے کہ دینی مدارس کے اندر یک طرفہ تعلیم ہے، صرف دین کی دی جا رہی ہے، وہاں ماڈرن جو ہے علوم ان کو بھی آنا چاہیے. ادھر ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے کہ جن کو ہم اصل ادارے تعلیمی سمجھتے ہیں اس میں دین سرے سے ہے ہی نہیں دینی تعلیم. یہ پھر وہ تضادات ہیں. تو یہ ہے جو تضادات لے کر ہم اس وقت چل رہے ہیں، اور حقیقت جو اصل اگر ہم مسلمان ہیں تو حقائق ہوئے ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اگر ہم بھی عام دنیا کی طرح دوسری اقوام کی مانند ہیں، جس پر اقبال نے اسی وقت کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تم وہاں سے دیکھتے انہوں نے کیسی ترقی کی ہے، اور وہ جو ہیں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ان کی تعلیمی ترجیحات کیا ہیں، وہی یہاں پر لائیں گے تو ہم بھی ترقی کریں گے. اپنی عقل کا ماتم کرو. یہ دین مصطفی ہے، نظام مصطفی ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. حکیم الامت بھی آپ کو بتا گئے ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. تم پھر اسی ترازو سے اپنے آپ کو تولتے ہو، اسی پیمانے سے اپنے آپ کو جانچتے ہو. یہ ہے جو سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور حقیقت یہ کہ ہماری قوم ایز اے ہول بے لنگر کے جہاز کی مانند ہے، نہ کوئی معین منزل ہے، نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہے، نہ کوئی مقصد حیات ہے. اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس پر ہی ختم کر رہا ہوں کہ میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکستہ صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. قوم کو جب تک ایک ہدف اور صحیح ہدف نہیں ملے گا، کوئی مثبت طور پر قوم کے اندر ترقی نہیں ہو سکے گی. اللہ تعالی ہمیں وہ سوچ عطا کرے اور اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے کہ جو واقعی ہمارے لیے اصل راستہ ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.